خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے, مگر آج سے جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو ہم تبدیل کر رہے ہیں, کیونکہ ہم داخل ہو جائیں گے کچھ ہی لحظات کے بعد, کچھ ہی ساعتوں کے بعد شب ضربت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام میں. تو ہمارا آج کا پروگرام جو ہے وہ شب قدر اور شب ضربت امیر المومنین سے مخصوص رہے گا, اور اس میں انہی سطور کے اوپر, انہی خطوط کے اوپر گفتگو کو لے کر آگے بڑھا جائے گا. ناظرین اپنے پینل کے ساتھ موجود ہیں, ہمارے پینل کے اندر دو علماء کرام قم سے شامل ہوتے ہیں, آپ کے علم ہیں, مولانا سید علی رضا جان کاظمی صاحب اور مولانا حسین شاہ کاظمی صاحب سے جوائن کر رہے ہیں, اور مولانا سید محمد رضا جان کاظمی صاحب کر رہے ہیں. تینوں حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض کریں گے, اور ساتھ میں مولا امیر المومنین کی شب ضربت کی مناسبت سے پرسہ بھی پیش کریں گے.
وعلیکم السلام.
پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں, اور گزشتہ جو ہمارے پروگرامز رہے ہیں ان کی جو گفتگو اس کے اندر جاری و ساری رہی ہے, اس سے اپنی گفتگو کو مربوط کریں گے, اور ہم اس وقت اپنے پروگرام کے ساتویں مرحلے میں اس پینل کے ساتھ جو ہے وہ الحمدللہ داخل ہو چکے ہیں. مولانا سید علی رضا جان کاظمی صاحب, آپ سے پروگرام کا آغاز کریں گے, آپ کی طرف چلوں گا کہ شب قدر امام زمانہ روحی و ارواح الفدا سے جو ہے وہ منسوب ہے, کیا امام زمانہ کو ہم کلام پاک کے ساتھ قرآن سے جو ہے وہ ثابت کر سکتے ہیں, کیونکہ دشمنوں کا اشکال رہتا ہے, وہ اس کے اندر ابہام پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ ابھی پیدا ہوں گے, اور ایسے جو ہماری ایک ڈاکٹرائن ہے, جو ہمارا ایک عقیدہ ہے, وہ اس کے اندر جو ہے وہ اس سے ہٹ کر جو ہے وہ نظریات پیش کرتے ہیں, اور بعض لوگ صاحب جو ہے وہ انکار بھی کر دیتے ہیں کہ ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے. تو کیا ہم اس عقیدے کو, اس تمام حقیقتوں کو کلام پاک سے ثابت کر سکتے ہیں؟ اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسیح صاحب آپ نے اچھا سوال کیا, اور اچھے موقع پر, کیونکہ یہ جو رات ہے یہ رات منسوب ہے ہمارے باروے امام امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی طرف, اور جو رات بھی آنے والی ہے, اور خداوند متعال سے ہمیشہ سے ہم دعاگو رہیں گے کہ اس رات میں صحیح فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے امام اثر سے مرتبط ہو سکیں اور توسل کر سکیں اور متمسک ہو سکیں. قرآن کریم کی سورہ رعد کی ساتویں نمبر آیت میں ارشاد ربانی ہو رہا ہے, انما انت منذر ولکل قوم ہاد, حبیب آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی ہے. اور اہل تصنع فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں, اور اسی طرح طبری بھی لکھتے ہیں اپنے جامع البیان میں, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, منذر میں ہوں, ہادی جو ہیں علی ابن ابی. اب امام علی علیہ السلام کا ہادی خود اہل تسنن کی کتاب سے ثابت ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ولکل قوم ہاد, ہر قوم کے لیے ایک اور الگ الگ ہادی کا ہونا ضروری ہے. یعنی اگر ہم کہہ دیں کہ نذیر, یعنی انما انت منذر, نذیر اور ڈرانے والے رسول اللہ, تو ہادی علی ابن ابی طالب ہیں, بالکل یہ سب مانتے ہیں, مگر قرآن کی آیت کہہ رہی ولکل قوم ہاد, ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی کا ہونا ضروری ہے. یعنی اوصیا جو علی ابن ابی طالب کے بعد ہیں ان کا بھی ہر زمانے میں ہونا ضروری ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا علی علیہ السلام اس زمانے میں ظاہراً تھے, ان کے بعد کوئی ہادی نہیں, ابھی بھی ہمارے درمیان کوئی نہ کوئی ہادی کا ہونا ضروری ہے. اب دیکھیے دوسری آیت بتاؤں گا, پھر آخر میں تمام پانچ آیتوں کے بعد میں رزلٹ نکال کے آپ کو پیش کروں گا. دوسری آیت میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوا, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, خداوند متعال نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے کو جا رہا ہوں, اور جو لفظ استعمال ہوا ہے جاعلن ہے, اور عربی گرامر کے اعتبار سے اس میں فاعل ہے جو استمرار پہ دلالت کرتا ہے. یعنی یہ خداوند متعال ایک مرتبہ خلیفہ نہیں بنائے گا, مگر خلیفہ جو بنائے گا اس کا تسلسل باقی رہے گا اور یہ سلسلہ کنٹینیوسلی باقی رہے گا. یعنی جب تک خدا کی بنائی ہوئی زمین موجود ہے, تب تک کوئی نہ کوئی اللہ کا جانشین دنیا میں ہونا بھی ضروری ہے, اس آیت کے مطابق جو سورہ کی آیت نمبر 30 ہے. اور خود علماء اہل تسنن بھی لکھتے ہیں, آلوسی اہل تسنن کے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ولم تزل خلافہ فی الانسان الکامل الی قیام الساعہ، یہ جو جس خلافت اس آئے مجیدہ میں آیت نمبر 30 سورہ بقرہ میں، یہ خلافت ہمیشہ ضروری ہے، خداوند متعال یہ خلافت کا درجہ کسی انسان کامل کو عطا کر دے۔ اب اسی انسان کامل کو ہم اپنی لینگویج میں امام کہتے ہیں، امام مبین کہتے ہیں، معصوم کہتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ دوسری آیت، اور آگے بڑھیں جو آیت گواہوں کے بارے میں ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوا، فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰذِهِ شَهِيدًا، اے میرے حبیب وہ دن کیسے ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے جو اس امت پہ گواہ ہوگا، جو اس امت پہ وٹنس ہوگا، جو اس امت پہ شہادت دے گا۔ فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور میرے حبیب اس تمام شہادت دینے والے جو اپنی اپنی امت کی دیں گے آپ کو ہم لے کر آئیں گے، آپ پھر ان پر گواہ بن کر آئیں گے، آپ پھر ان شہید بن کر آئیں گے، آپ پھر ان پر وٹنس بن کر آئیں گے۔ یہ صرف ایک آیت نہیں، دوسری آیت گواہ اور شہادت کے متعلق سنتے چلے جائیے۔ سورہ نحل میں ارشاد ہوا کہ یوم نبعث من کل امت شہیدا، ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے جو اس امت پہ گواہی دے گا۔ اور تیسری آیت بھی سن لیں، یوم نبعث، سورہ نحل کی آیت نمبر 89 ہے، یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، میرے حبیب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لے کر آئیں گے اور آپ کو پھر ان لوگوں پر گواہ بنائیں گے۔ اب دیکھ، گواہ کا ہونا کوئی عام مقام نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے گواہ کا، شہادت دینے والے کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ کیونکہ جو گواہ دے رہا ہے اس کو شرط اول یہ ہے کہ اسے خطا نہیں کرنی، اسے مسٹیک نہیں کرنی۔ اگر کوئی غلطی، قیامت کے دن بھی ایسے لوگ ہوں گے جو غلط کام لیں گے، جو غلط گواہی دے رہے ہوں گے، دینے والا وہی ہوگا معصوم اور درجے پر ہوگا۔ ایک دوسرا، گواہی دینے علم ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ میں اس کمرے میں، یہ میں اپنے گھر میں، میں اس اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اگر کوئی میرے بات کی گواہی دے گا ضرور میری باتوں کا اس کے پاس علم ہوگا، تبھی تو گواہی دے رہا ہے۔ بغیر علم کے کوئی گواہی نہیں دے سکتا۔ کہ آپ کی کوئی گواہی دے مگر اس کے پاس آپ کے بارے میں علم نہ ہو، تو آپ گواہی دینے والے کے پاس الگ لفظوں میں کہیں کہ علم غیب بھی ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے تو ابو حمزہ سمالی کو امام محمد باقر فرماتے ہیں، نحن شہود شہود هذه الامه، ہم اس امت پہ گواہی دینے والے ہیں، ہم اس امت کے شاہد ہیں، ہم اس امت کے وٹنس ہیں۔ یعنی یہ عام کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ میرا پیر یا میرا بزرگ یا میرا امام یا میرا عالم یا میرا مفتی اس کو ہم گواہ بنا سکتے ہیں، کوئی یہ دعویٰ تھا، کیونکہ کسی کے پاس عصمت کا درجہ نہیں ہے، کس علم غیب نہیں ہے۔ اور یہ دوسری آیت میں آپ کو بتا دوں، یہ بسم اللہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر، یا ایھا الذین آمنوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ ہونے کا مطلب ہے یعنی سچے لوگوں کی اطاعت کرو، سچے لوگوں کی طرف متمسک ہو جاؤ۔ فخر الدین رازی اس آیت کی تفسیر میں، جو خود اہل تسنن کے عالم میں، فرماتے ہیں کہ انہ تعالی امر المؤمنین بالکون مع الصادقین ومتى وجب الکون مع الصادقین فلا بد من وجود الصادقين في كل الوقت۔ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ خداوند متعال نے حکم دیا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں صادقین کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ خداوند متعال کوئی حکم ہمیں نہیں دیتا جو چیز ہم کر، ضرور وہی حکم ہمیں دیا ہوگا جس کی طاقت ہمارے پاس ہے۔ تو اب صادقین کا ہونا بھی ہر زمانے میں ضروری ہے۔ اور آخری آیت پڑھ کے وہ آپ کی زحمت میں تمام کر دیتا ہوں، جو سورہ قدر کی آیت ہے، جو خود ہماری رات سے مرتبط ہے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قدر کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، خداوند متعال کے امر کو لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں اس زمین پر۔ اب یہ فرشتے کہاں نازل ہوتے ہیں؟ کیا صرف رسول اللہ کے نازل ہوئے؟ نہیں، بلکہ تنزلوا استعمال ہوا ہے، تنزلوا کے مطابق فعل مضارع ہے، مضارع استمرار پر دلالت ہے، یعنی کنٹینیوسلی یہ فرشتے نازل ہوتے رہیں گے، جب تلک یہ قرآن باقی رہے گا, جب تلک یہ زمین باقی رہے گی, جب تلک یہ کائنات باقی رہے گی, یہ فرشتے تب تلک نازل ہوتے رہیں گے. اب سوال یہی ہے تمام مسلمانوں سے, تمام لوگوں سے جو اہل بیت کے در سے دور ہیں, یہ فرشتے کن پر نازل ہوتے ہیں؟ یہ فرشتے حجت الہی پر نازل ہوتے ہیں, یہ فرشتے امام دوران پر نازل ہوتے ہیں. وہ کون ہیں؟ جو صادقین ہیں, جو گواہ دینے والے ہیں, جو وٹنس ہیں اس امت پر.
سبحان اللہ. آواز جو ہے وہ آگاہ کی ڈراپ ہوئی ہے, اور بہت ہی عمدہ جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ ناظرین ہمارا جو ہے وہ جاری و ساری ہے. اور جس طرح سے آپ نے دلائل پیش کی ہیں وہ بھی قرآنی دلائل, یہ نہیں کہ جو ہے وہ آپ نے روایات پیش کی ہوں, روایات بہت محترم ہیں, مگر اس کے اندر شبہ کو ایجاد کر دیا جاتا ہے کہ جی ضعیف روایت ہے, اس کے جو راوی ہیں وہ ثقہ نہیں ہیں, اور فلاں جگہ سے جھول ہے فلاں جگہ سے ہیں. مگر جہاں سے قرآن کی آیات کو پیش کی جائے, آپ کا رابطہ ہمارے ساتھ جو منقطع ہوا تھا وہ جڑ گیا ہے. اگر آپ کی بات ابھی تھوڑی سی رہ گئی ہے تو اس کو مکمل کر لیں تاکہ ہم آگے بڑھیں.
جی نہیں, ہماری بات تقریباً میں سمجھ رہا ہوں مکمل ہو چکی ہے, آپ اگلے سوال کی طرف جا سکتے ہیں.
صحیح. تو مولانا سید عارف حسین شاہ کاظمی صاحب شرح ضربت امیر المومنین حضرت علی جو ابن ابی طالب علیہ السلام ہے, اور امام علی علیہ السلام کل ایمان ہیں وہ, اور ہماری جو گفتگو ہے, جو ہمارا موضوع آپ کے ساتھ ڈسکس ہو رہا ہے, وہ ایمان کے اوپر ہماری بات جو ہے وہ آگے چل رہی تھی. تو ہم کیسے خود کو مزید ایمان سے قریب کریں, ذرا اس کے اوپر بتائیں, جو مناسبت بھی ہے, گفتگو کا ربط بھی ہے, شب ضربت بھی ہے.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. ایمان پہ گفتگو ہماری جاری تھی, لیکن آج کی رات کی مناسبت سے انسان کو دو چیزیں سمجھنی چاہیے جو ہم اہل بیت علیہم السلام کی زندگی سے اخذ کر سکتے ہیں. ہماری زندگی میں کچھ کام قہری ہوتے ہیں یعنی جبری ہوتے ہیں, کچھ کام ہمارے اختیاری ہوتے ہیں, تو ہر کام کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے, جیسے قہری کام ہے, مثال کے طور پہ سیلاب کا آنا, بارشوں کا آنا, یا مختلف بلائیں جو آسمان سے پروردگار عالم نازل کرتا ہے, تو کیونکہ وہ خدا حکیم ہے اور بغیر حکمت کے کوئی کام نہیں کرتا, تو معصومین فرماتی ہیں بلائیں جتنی تمہارے اوپر نازل ہوتی ہیں یقیناً ان کے پیچھے تمہارا کوئی نہ کوئی عمل شامل ہے. اسی لیے معصوم فرماتے ہیں وہ چاہے قہری کام ہوں یا چاہے اختیاری کام ہو, چلو بارش کا آنا سیلاب کا آنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, لیکن بہت سارے ایسے ہمارے اختیاری کام ہوتے ہیں جو ہمارے اختیار میں, ایون یہ زبان جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ میرے اختیار میں ہے, تو کبھی کبھی اس زبان کے بھی اثرات ہوتے ہیں, جو بھی میں کام کرتا ہوں اس کا اثر ہوتا ہے. آپ کو ایک مثال دوں, مولا کے ایک صحابی تھے اسحاق بن عمار, چھٹے امام کے. صحیح. تو اس صحابی نے ایک ایسا کام کیا کہ جب امام کی خدمت میں آیا تو امام نے فرمایا تم نے اپنی زبان سے ایک ایسا بول بولا ہے جس کی وجہ سے خدا تمہیں ایک سال ایک درد میں مبتلا کرے گا, اور اس بیماری میں تم مبتلا رہو گے. تو کہنے لگا مولا کون سا درد ہے؟ امام نے فرمایا ایک شخص تمہارے پاس آیا تھا اور وہ کہنے لگا کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں, تو تم نے اس کو حج پہ جانے سے روک لیا اور یہ کہہ دیا کہ تم تو ایک بار جا چکے ہو, دوبارہ زیارت پہ جا کر کیا کرو گے, یہ پیسے تم اپنے گھر پہ خرچ کر دو, یہ پیسے تم اپنا اچھا گھر بنا دو. تو تم نے اس کو اتنی بڑی نیکی سے محروم کر دیا, سعی و صفا سے محروم کر دیا, طواف کعبہ سے محروم کر دیا, تو لہٰذا تم نے کسی انسان کو خیر کے کام سے روکا تھا, لہٰذا پروردگار عالم تمہیں ایک ایسے درد میں مبتلا کرے گا اور تم ایک سال اس درد میں مبتلا رہو گے. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں کہ جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں, یعنی ہم یہ سوچیں کہ یہ جو سیلاب آیا یہ تو میرے اختیار میں نہیں تھا, یا معصوم فرماتے نہیں, اگر سیلاب آیا ہے تو اس میں بھی یقیناً تم نے کوئی اجتماعی گناہ کیا ہوگا, یہ شر جو پروردگار عالم تمہارے سر پہ بھیجتا ہے اس کی یا گناہ وجہ ہوتی ہے یا کوئی اور کام وجہ ہوتا ہے. ایون جو تکوینیات جسے ہم تقدیر کہتے ہیں, اور یہ رات جو شب قدر ہے یہ انسان کی تقدیر کے نازل ہونے کی راتیں ہیں, تو انسان سوچے میں نے کوئی ایسا کمل تو نہیں کیا کہ میرے تقدیر میں کوئی ایسی چیز نازل ہو جائے جو میرے لیے اچھی نہ ہو. اسی لیے فرماتے ہیں اس رات میں انسان توبہ کرے تاکہ پروردگار عالم اس تقدیر میں وہ چیز رکھی گئی ہے اس کو دور کر دے. اب انسان سوچے ہو سکتا ہے انسان نے خمس نہ دیا ہو, ہو سکتا ہے انسان نے زکوٰۃ نہ دی ہو, لہٰذا یہ مال کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا یہ شر میں بدل گیا. دوسری برائی جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, فرماتے ہیں جب لوگ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ترک کر دیتے ہیں تو خدا ایک ظالم کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے, ایک جاہل ایک فاسد حکمران کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے, جبکہ خدا حکیم ہے, خدا کبھی ایسا کام نہیں کرے گا. اگر خدا نے ایسا کام کیا ہے تو فرماتے ہیں اس کے پیچھے لوگوں کا امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر نہ کرنا ہے. تو فرماتے ہیں بالکل اسی طرح آپ سوچیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جنہوں نے دین کے لیے، بی بی کی عمر کتنی تھی، بی بی شہید ہو جاتی ہیں، مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام امر بالمعروف کی خاطر اپنے بچوں کو دین کے لیے قربان کر دیتے ہیں، اسی طرح مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کو راہ خدا میں قربان کر دیتے ہیں، پھر انسان سوچے کہ ایسا کیوں ہوا کہ حجاج ابن یوسف جیسا ظالم حکمران انسان پر مسلط ہو جاتا ہے. انسان تاریخ میں سوچے اور تاریخ کو پڑھے، جو اتنا بدبخت تھا کہ جس نے 50,000 قیدی اپنی قید میں رکھے تھے، اور وہ جیل جس میں چھت نہیں تھی، کہ کہتے ہیں کہ جب دھوپ آتی تھی یہ قیدی خود کو دیوار کے سائے میں لاتے تھے، اوپر سے داروغہ پتھر مارتا تھا تاکہ یہ دیوار کے سائے میں بھی نہ بیٹھ سکیں، اور ان کو جو کھانا دیا جاتا تھا آٹا تھا، آٹے میں مٹی ملائی جاتی تھی، اور جو نمک امام فرماتے ہیں دیا جاتا تھا وہ نمک بھی پسا ہوا نمک نہیں تھا، ٹوٹا ہوا نمک ہوتا تھا تاکہ ان کو کھانے میں تکلیف ہو. جب وہ مر جاتے تھے تو کئی دنوں تک مردے کو اٹھایا نہیں جاتا تھا، انہی قیدیوں میں مردہ پڑا رہتا تھا. 50,000 قیدی تھے جن میں سے 30,000 قیدی کے بدن پہ لباس نہیں تھا. لا الہ الا اللہ، خدا جو رحم الرحیمین ہے، جو حکیم ہے، ایسے حکمران کو خدا انسان پر مسلط کیوں کرے گا؟ وہ حاکم یعنی وہ ممبر جس ممبر پر ایک دن علی ابن ابی طالب بیٹھا کرتے تھے، آج اس ممبر پر حجاج ابن یوسف بیٹھا ہے. اس کو لوگوں نے ووٹ دے کر نہیں لایا تھا، یہ تقدیر کے معاملات تھے کہ وہ آ کر حکومت پر مقرر ہو گیا. کیوں ایسا حکمران اور ایسا ظالم اور ایسا بدبخت لوگوں پر مقرر ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ہر عمل کا ریئیکشن ہوتا ہے. لوگ امر بالمعروف کو ترک کر دیتے ہیں، جب مولا علی اسی ممبر کوفہ پر بیٹھتے تھے اور یہ آواز دیتے تھے قد ملأتم قلبی قیحا، اے لوگوں تم نے علی کے دل کو خون کر دیا، وشہنتم صدری غیظا، تم نے علی کے سینے کو خون کر دیا. اور یہاں تک مولا فرماتے ہیں یا اشبہ الرجال ولا رجال، اے وہ جو دکھتے تو مردوں کی صورت میں ہو لیکن تمہارے اندر کوئی مردانگی نہیں ہے. مولا یہاں تک یہ جملے فرماتے ہیں میں تیار ہوں کہ علی 10 اپنے دے اور ایک معاویہ کا لے. یہ جملہ نہج البلاغہ کے کہ جب وہ اپنے باطل پر اتنے مضبوط ہیں، تم اپنے حق پر اتنے مضبوط کیوں نہیں ہو؟ جب لوگوں کا عمل یہ ہو جائے، جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیں، اور اس وقت مولا علی اپنی داڑھی پر ہاتھ لگاتے تھے اور رسول خدا کی اس حدیث کو پڑھتے تھے کہ کب وہ دن آئے گا کہ جب علی کی داڑھی خون سے خضاب ہو جائے گی. یہاں پر مولا ایک اور اشارہ کر رہے ہیں کہ اپنی داڑھی کو خون کا اشارہ دے رہے ہیں. اکثر مولا سے پوچھا جاتا تھا پر مولا ہمیں بتائیے کہ ایمان کو کیسے مضبوط کیا جائے، تو مولا فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کی ایک نشانی ہے، وہ نشانی یہ ہے کہ ہمارے چاہنے والے موت سے محبت کرتے ہیں. اور مولا علی یہ جملہ جو شب ضربت فرماتے ہیں اس رب الکعبہ، یہ جملہ مولا نے کسی وقت نہیں کہا. فرماتے ہیں مولا کو اتنے القاب ملے، اتنی فضیلتیں ملی، جنگ احد میں مولا کو ذوالفقار ملی، اور مولا کی شادی جناب سیدہ سے ہوئی، حسنین کے بابا بنے، مولا کو جناب ہارون کا لقب ملا، لیکن مولا نے کبھی یہ جملہ نہیں کہا کہ علی اس دن کامیاب ہوا. مولا کب فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب شب 19 کو ضربتے اپنے ملجم مولا کے سر پر رکھے تو مولا فرماتے ہیں فستو برب الکعبہ، علی آج کامیاب ہوئے. یہ مولا کی نشانی ہے کہ علی بن ابی طالب شہادت سے کتنی محبت کرتے ہیں، موت سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو یہ واحد نشانی ہے. آج کی رات ہر مومن اپنے دل میں جھانک کر دیکھ لے، کیا میرے دل میں بھی اتنی محبت ہے شہادت کی اور موت کی اتنی محبت ہے جتنی علی بن ابی طالب کے دل میں تھی؟ اور کسی چاہنے والے نے کہا مولا میں جب موت کا نام سنتا ہوں تو میرا وجود کانپ جاتا ہے. تو جب انسان کے دل سے موت کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور انسان موت اور قیامت اور قبر کو یاد نہیں کرتا، تبھی وہ انسان امر بالمعروف سے دور ہو جاتا ہے. تو ماں فرماتے تم اس لیے موت سے ڈرتے ہو، یہ وجہ اس کے لیے ہے کیونکہ تمہارے سارے محبوب دنیا میں بسے ہوئے ہیں، تمہاری محبت مال سے ہے، دولت سے ہے، جگہ سے ہے، دنیا کی شہرت سے ہے، لیکن جو تمہارے اصل محبوب ہیں وہ اہل بیت علیہم السلام ہیں. جو اصل انسان کی محبت ہونی چاہیے وہ جنت میں ہونی چاہیے. جو جتنا تم نے بنایا ہے وہ تم نے دنیا میں بنایا ہے، لہٰذا جب اس سے چھننے کی باری آتی ہے، جدائی کی باری آتی ہے، تمہارے دل میں ایک عجیب سا لرزہ پیدا ہو جاتا ہے. تو ماں فرماتے جو کچھ تم نے یہاں جمع کیا ہے وہاں بھیج دے. امام کا صحابی جاتا ہے اور یہ دینا شروع کر دیتا ہے، خیرات خدا میں، راہ خدا میں نیک اعمال کو انجام دینا شروع کر دیتا ہے. اب جب دوبارہ مولا سے ملتا ہے تو امام فرماتے بتا اب موت تیرے لیے کیسی ہے؟ کہتا ہے مولا اب مجھے انتظار ہے کہ مجھے موت کب آئے گی. انسان اہل بیت کی سیرت پر چلے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرے، اور ہمیشہ اپنی موت کی یاد میں رہے. یہ جس راتیں ہیں کہ موت کو یاد کرنے کی راتیں ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی راتیں ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ، جس احسن طریقے سے آپ نے اس کے اوپر روشنی ڈالی، اور مولا امیر المومنین کی جو شب ضربت قریب آ رہی ہے اس کا ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، ایک مومن کے کیا فرائض ہیں، مومن کو کس طرح سے کس طہارت قلبی کے ساتھ اس شب میں داخل ہونا ہے اور اپنے مولا کا عزادار بننا ہے. شب قدر بھی ہے، اس کے کیا فضیلتیں ہیں، اس کے کیا آداب ہیں. بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جو ناظرین ہمارا جاری و ساری ہے، اور اب ہم پڑھیں گے اپنے تیسرے مہمان مولانا سید محمد رضا جان قاسمی صاحب آپ کی طرف. آپ دعا کے آداب کے اوپر گفتگو فرما رہے ہیں گزشتہ کئی پروگراموں سے, آپ نے صلوات کی فضیلت کے اوپر, اس کے فضائل کے اوپر, اس کے کمالات کے اوپر جو ہے وہ ادلہ پیش کیے کہ اس کی کیا فضیلتیں ہیں, کس طرح سے وہ رکی ہوئی دعاؤں کو پروردگار کی بارگاہ میں مستجاب کر دیتی ہے, صلوات کی کیا اہمیت ہے. بعض لوگ قبلہ جبر کے قائل ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی لکھا ہوا ہے, ہم کون ہوتے ہیں جو ہے وہ یہ مشورہ دینے والے. حالانکہ امام کا بھی جملہ ہے کہ ہم میں کون ہوں, مگر چونکہ تیرا حکم ہے اس لیے جو ہے وہ بندی کر رہا ہوں. مگر بعض لوگ جو ہے وہ جبر کے قائل ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی سب لکھا ہوا ہے تو پھر ہم دعا کیوں کریں. کیا اس کے کیا اس اس اس, اس, اس کے اوپر کیا آپ جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے, اور آداب دعا جو ہے وہ اس کے اوپر گفتگو کو مزید جو ہے وہ تھوڑا سا اور آگے بڑھائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, مومنین اور مومنات سب کو سلام پیش کرتے ہوئے پرسابی دیتا ہوں. مولا کی شب ضربت ہے اور شب قدر ہے, عظیم رات ہے, اور یہ وہ رات ہے جو تقدیروں کی رات ہے. اس رات کو تقدیریں بنتی ہیں, تقدیریں بدلتی ہیں, اسپیشلی ان دنوں میں جو تمام مومنین پریشان ہیں بیماریوں کے سلسلے میں. تو آج رات سے انشاءاللہ اپنا رابطہ خدا سے گہرا اور مضبوط بنانے کی کوشش کریں, اور امام زمانہ سے ایک مضبوط رابطہ بنانے کی کوشش کریں, اور آج رات کوئی خالی نہ جائے. جیسے کہ دعا پر گفتگو ہو رہی ہے, پچھلے پروگراموں میں مسلسل یہ بتایا گیا کہ دعا ایک عظیم پاورفل نعمت ہے جو ناممکن کو ممکن کر دیتی ہے. اور یہ دعا کا مہینہ, اور دعا کے مہینے میں یہ دعا کی رات ہے. جو آج زندہ ہے وہ شکر کریں اللہ کا کہ اللہ نے مجھے آج کی رات نصیب کر دی, اور یہ آج کی رات تقدیریں بننے کی رات ہے. جو آپ کی دعائیں ہیں دعائیں کیجئے, لیکن خدا را آج کی رات ایک دعا ضرور کیجئے. جو مومنین سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, آج کی رات جو بھی اپنی حاجت مانگنی ہے مانگیے, مگر آج کی رات یہ حاجت ضرور مانگیے, میرے اللہ یوسف زہرا امام زمانہ کا جلد ظہور فرما.
سبحان
آپ جب بھی اپنے لیے دعا مانگیں پہلے امام زمانہ کے لیے دعا مانگیں. آداب دعا پہ گفتگو ہو رہی تھی, مختصر اس پہ گفتگو کو انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں کہ آداب دعا میں ایک ادب کیا تھا, صلوات. کہ ہم جب بھی دعا شروع کریں آج رات اس پہ پریکٹس کیجئے کہ جب آپ دعا مانگیں تو صلوات سے شروع کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم, ایک ادب یہ تھا. دوسرا ادب جو ہم نے بتایا آداب کا, آداب دعا کا عزم تھا, یعنی آپ اپنی طرف سے محنت کریں باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. شب قدر تقدیر کو بدل رات ہے, کیا مطلب؟ آپ اپنی طرف سے پوری رات اٹھے رہیں, اپنی طرف سے اعمال کریں, اپنی طرف سے دعائیں پڑھیں, اپنی طرف سے نماز تہجد پڑھیں, باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. یہ نہ ہو کہ میں پوری رات سویا رہوں اور کہو اللہ شب قدر میں میری تقدیر بدل دے. عزم, ارادہ. تیسرا ہم نے کیا کہا؟ ہاتھوں کو بلند کر کے فقیری کریں, دکھائیں میں فقیر ہوں, میں ذلیل ہوں, میں حقیر ہوں. انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین, میرے اللہ میں تیرا حقیر بندہ ہوں, میں تیرا ذلیل بندہ ہوں, میں تیرا سب سے بد بندہ ہوں. فقیری اللہ سے کرنی ہے. پچھلے پروگرام میں جو اتوار کو تھا یہی ہم نے کہا کہ بندے سے فقیری نہ کرو, بندے سے فقیری کرنا ذلت ہے, خدا سے فقیری کرنا عزت ہے. اللہ کے رسول نے یہی سکھایا, فقیری بندے سے نہیں کرو. اور یہ میں آپ کو اشارتاً صرف بتاتا چلوں کہ مختلف روایات سے رسول خدا نے, اہل بیت نے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو مانگو اللہ سے, فقیری اللہ سے کرو. ایک شخص تھا
سبحان اللہ,
اللہ کے رسول کے پاس آیا, وہ فقیر تھا, ضرورت مند تھا. اب جناب اس کی بیوی نے کہا جاؤ اللہ کے رسول سے مانگو, یقیناً رسول عطا کریں گے. یقیناً اہل بیت نے عطا کیا ہے, اور ایسے عطا کرتے ہیں کہ فقیر امیر بن جاتے ہیں. لیکن اہل بیت سمجھانا بھی چاہتے ہیں کہ دیکھو فقیری اللہ سے کرو. آ گیا یہ شخص, بیگم نے کہا کہ جا کے اللہ کے رسول سے کچھ پیسے مانگو, کچھ کھانا مانگو, اللہ کے رسول عطا کریں گے. جیسے رسول خدا کے پاس آتا ہے, رسول خدا علم غیب رکھتے ہیں, اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھا, مانگنے کی اسے ہمت نہیں ہوئی. سامنے بیٹھا تو اللہ کے رسول نے حدیث میں کہا اگر تم ہم سے مانگو گے تو ہم عطا کریں گے, بہت عطا کریں گے. میں اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں, لیکن اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تمہیں بہت زیادہ نعمتیں دے گا. اب یہ مومن سمجھ جاتا ہے رسول کا صحابی کہ رسول میری طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں کہ مانگو نہ, واپس چلا جاتا ہے. جب گھر جاتا ہے تو بیگم کہتی ہے رسول کے پاس گئے کیا لے کر آئے؟ کہا گیا تو تھا, مانگنا تو چاہا, شرم آ گئی اور رسول خدا نے یہ سنا دیا کہ ہم سے مانگو گے ہم عطا کریں گے, لیکن اگر صبر کرو گے تو اللہ اور بہت تمہیں نعمتیں دے گا. بیگم کہتی ہے رسول خدا نے تو جنرل کوئی بات کہی تھی, تمہارے بارے میں تھوڑی کہی ہوگی, دوبارہ چلے جاؤ. اب یہ دوبارہ رسول کے پاس آتا ہے, پھر مانگنا چاہتا ہے, پھر کچھ کہنا چاہتا ہے, مگر شرم آ جاتی ہے اسے. پھر رسول خدا وہی حدیث کہتے ہیں, اگر ہم سے مانگو گے ہم عطا کریں گے, لیکن اگر صبر کرو گے تو اللہ تمہیں بہت نعمتیں دے گا.
بہت.
اب یہ مومن سمجھتا ہے کہ رسول خدا مجھے سمجھانا چاہ رہے. ادھر سے کہتا ہے گھر جاؤں گا, بیگم پھر مجھے واپس بھیجے گی. ادھر سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مانگو نہیں, حالانکہ اللہ کے رسول اللہ کے نمائندے, لیکن ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دیکھو جاؤ محنت کرو. اب یہ کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا, گھر جانا بھی مناسب نہیں سمجھا, کیونکہ بیگم کہے گی پھر رسول خدا تو جنرل بات کر رہے تھے, تمہارے بارے میں تھوڑی کہہ رہے تھے, تو بیگم پھر مسجد بھیج دے گی. اللہ کے رسول سمجھانا چاہ رہے, کہتا ہے میں گیا اور جناب جنگلات سے لکڑیاں جمع کر کے آیا اور میں نے لکڑیاں بیچنا شروع کر دی, اور آہستہ آہستہ یہ جناب بہت بڑا لکڑیوں کا بیچنے والا ہو گیا, بہت بڑا بزنس مین ہو گیا. اللہ کے رسول نے سکھایا, دیکھو لوگوں سے نہ مانگو, اللہ سے مانگو, خدا سے مانگو. البتہ بریکٹس میں پھر کہوں گا, جو مالدار حضرات ہیں انہیں اللہ کے رسول نے, اہل بیت نے یہ بھی کہا ہے کہ فقیر کے مانگنے سے پہلے اسے عطا کرو, اور ایسے عطا کرو اسے پتا نہ چلے کہ تم نے اسے دیا ہے. اور یہ بری عادت نظر آ رہی ہے کہ لوگ فقیروں کو مدد کرتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں, تصویریں بناتے ہیں, سب کو دکھاتے ہیں, اس بیچارے فقیر کی عزت کی بے عزتی کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے ایسے مدد کی. نہیں نہیں, خدا رحم مولا علی کے ماننے والے ہو, شب ضربت تک یتیموں کو, کوفے والوں کو, غریبوں کو پتا تک نہ تھا کہ ہمیں مدد کرنے والے کون تھے. جب مولا کو ضربت لگی, جب رات کو کھانا نہیں پہنچا, تب پھر انہیں پتا چلا یہ تو مولا علی تھے. تو مولا علی کے ماننے والوں, مولا علی کے چاہنے والوں, مولا علی کے عاشق و غریب کو, فقیر کو, اس کے مانگنے سے پہلے دے دو, تم پر واجب ہے. اور جب دے رہے ہو تو ویڈیوز نہ بناؤ, تصویریں نہ کھچواؤ کہ ہم مدد کر رہے ہیں, یہ بہت بری بات ہے, یہ گناہ ہے, یہ علی والے کی سنت نہیں ہے, یہ عاشق علی اس انداز سے مدد نہیں کرتا. عاشق علی ایسے مدد کرتا ہے کہ غریب کو, فقیر کو, مسکین کو پتا تک نہیں چلتا مدد کس نے کی ہے. تو بس انشاءاللہ آج رات کوشش یہ کریں, مانگیں خدا سے, مانگے رب سے, مانگے امام زمانہ کو وسیلہ بنائے, اہل بیت کو وسیلہ بنائے, اور خدا سے فقیری کرے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت ہی عمدہ اسلوب کے ساتھ ہماری گفتگو جو ہے وہ اپنے امت تقی انجام کی طرف آگے بڑھ رہی ہے. اپنے موضوعات کو لے کر ہم اپنے گزشتہ پروگرام سے اس کو مربوط کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں, ان کے اندر علم اور حکمت کے اور بابوں کو اور جو ہے وہ اس کو روشن کر رہے ہیں, اور آپ کی اذان عالیہ تک منتقل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور اپنی صحیح انجام دے رہے ہیں. مولانا سید علی رضا جان کاظمی صاحب, آپ کی طرف بڑھوں گا. شب قدر سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ آپ نے قرآنی استدلال پیش کی ہے, عدلہ قرآنی اس کی زمین میں آیات قرآنی کو کھول کر رکھ دیا. امام زمانہ روحی و ارمان الفدا کی کیا ضرورت ہے, امام مبین کی کیا ضرورت ہے, معصوم کی کیا ضرورت ہے, عصمت کے پیچھے کیا راز, ان تمام چیزوں میں ہماری گفتگو ہوئی. شب قدر سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ ہم کچھ ہی ساعتوں کے بعد شب قدر کے اندر داخل ہونے والے ہیں, کیسے فائدہ اٹھائیں اور کیا فائدہ اٹھائیں؟
جی دیکھیے, شب قدر شروع ہونے کو ہے اور ہر چیز کے لیے مولا فرماتے ہیں اپنے صحابی کمیل کو, یا کمیل کمیل میں ہر چیز کے لیے معرفت کی ضرورت ہے. کوئی بھی کام تمہیں شروع کرنا ہے, اس سے پہلے اس کی اہمیت کا معلوم کرنا ضروری ہے. شب قدر کی کبھی ہم اہمیت کو بھلا بیٹھتے ہیں. یہ تقدیروں کی رات, یہ مقدر کی رات, یہ نائٹ آف ڈیسٹنی ہے جہاں انسان کی تقدیر بنتی ہے. بلکہ بزرگ اساتذہ کہتے ہیں یہ رات جو ہے حضرت سلیمان کے سے بڑھ کر ہے, کیونکہ حضرت سلیمان کا معجزہ یہ کہ وہ مہینے بھر کا جو رسہ اسے ایک دن میں طے کر دیتے تھے. خداوند متعال نے ان کو پر مسلط کر دیا تھا, اور اس معجزہ وہ مہینے کے سفر کو ایک کر دیا کرتے تھے. مگر شب قدر معجزہ اس لیے ہے کہ ہم ہزار مہینوں کے سفر کو ایک رات میں طے کر رہے ہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اور ہزار مہینے سال میں کتنے بنتے ہیں؟ 80 سال بنتے ہیں، یعنی ایک رات ہے جو 80 سال سے بلند ہے، اور خداوند متعال نے سلیمان کو وہاں پہ مکانی معجزہ دیا تھا کہ زمین پر مسلط کیا تھا، مگر یہ منزلتی معجزہ ہے، خدا مکان میں اوپر نہیں لے جا رہا، ہمیں منزلوں میں اوپر لے کر چلا جا رہا ہے، ہمارے رتبے کو اوپر لے کر جا رہا ہے۔ اب اس رات کو کیسے سمجھیں؟ امام معصوم سے کسی نے کہا، مولا شب قدر کی علامت کیا ہے؟ تو یہ علامت در حقیقت اس لیول والے کی ہے جس سے مولا بات کر رہے تھے، شاید ہم جیسے گنہگار اس علامت کو نہ سمجھ سکے، مگر مولا فرماتے ہیں شب قدر ایک معطر اور خوشبودار رات ہے۔ یہ مولا نے مجاز نہیں کہا، یہ تشبیہ نہیں کہی، حقیقت میں وہ خوشبو ہے، مگر کیسے وہ خوشبو سونگیں؟ وہ شاید ناک سے خوشبو نہ سونگ سکے، وہ دل کے شامے سے انسان اس خوشبو کو سونگ سکتا ہے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
جیسے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ما اعبد رب لم ارا، اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو، میں نے اس خدا تو دیکھا ہے، پھر فرمایا نہیں، وہ خدا آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، چہروں سے نہیں دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں شب قدر ایک خوشبودار رات ہے، رات کو کیسے ہم پہچانیں گے؟ اگر ہمارے دل میں نور ہوگا۔ اب دیکھیے مولا تھا، ما کنت اعبد ربا لم ارہ، میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں نے نہیں دیکھا، یعنی دل سے نہیں دیکھا۔ چلیے اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے، اتنا تو کہہ سکتے ہیں، انی ما کنت اطیعو علی لم ارہ، ہم کم از کم یہ تو کہیں کہ ہم اس علی کو نہیں مانتے جس کو دل سے نہ دیکھا، علی کو دل سے اگر دیکھیں حقیقت میں، تب ہم علی کی وہ اطاعت کریں گے، علی کی وہ معرفت حاصل کریں گے، دل میں ہمارے پاس وہ معرفت آنی چاہیے مولا علی کی۔ مولا علی نے تو یہ کہا، ہم خدا کو میں نہیں دیکھا، اس خدا کی میں عبادت نہیں کرتا جسے میں نہیں دیکھا۔ چلیے ہم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے، ہم کہیں ہم نے جس علی کی اطاعت کی، ہم نے در حقیقت اس کو دیکھا ہے، علی کو دیکھا ہے کیا مطلب؟ کیا خواب میں دیکھا ہے، کیا جاگتے ہوئے دیکھا؟ نہیں، علی کے کردار کو دیکھا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں سوارا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم معرفت اہل بیت کو خداوند متعال سے اس رات میں مانگیں۔ وہ کیسے معرفت مانگیں گے، کیا ہوتی ہے اور معرفت کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے مولا فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں، المرء یطیر بہمت ہی، انسان کی جتنی ہمت بلند ہوگی اتنی ہی اس کی پرواہ ہوگی، جس کی ہمت کم ہوئے گی اس کی پرواز ہی اتنی کم ہوئے گی۔ اب ان راتوں میں اگر ہم خدا سے مانگے تو بلند ہمتی کا درس مانگے، یعنی ایسا درس جو ہمیں بلندی کی طرف لے جائے۔ اب دیکھیے یہ جو دعا ہم روزانہ ہوتے ہیں، اللہم اشفی کل مریض، اللہم اشفی کل جائے، اللہم اکسو کل عریان، اللہم خل علی اہل القبور السرور، یہ آیت بہت عظیم، یہ دعا ہے، بہت عظیم دعا ہے، یہ در حقیقت بلند ہمت درس دے رہی ہے۔ اللہم خدایا ہر مریض کو شفا دے۔ کیا ممکن ہے کوئی ایسا موقع آئے کہ دنیا مریض ہی نہ ہو؟ نہیں، مریضی تو ہر جگہ ہمیشہ سے رہے گی۔ کیوں ہمیشہ سے رہے گی؟ کیونکہ خداوند متعال نے کہا جب تلک انسان رہے گا اس کی زندگی کے ساتھ مریضی، پریشانی، بیماریاں رہیں گی۔ مگر اس دعا میں ہم کو ایک بلند ہمتی کا درس دیا جا رہا ہے، اگر تو بیمار ہے، اگر تم مریض ہو چکا ہے، تو صرف اپنی بیماری کی دعا نہ کرو، بلکہ کہو اللہم اشفی کل مریض، اے خود تو تمام دنیا کے خزانوں دیکھے، سارے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں، تو صرف مجھے علاج نہ کر بلکہ کائنات میں ہر بیمار کا علاج کر دے۔ اگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں کم خدا سے کیوں مانگوں؟ خدا سے کہوں کہ اللہم اغنی کل فقیر، اے خدا ہر فقیر کو عطا کر دے۔ اگر یہ ذہن میں ہوگا کہ اس رات میں خدا سے کم نہ مانگیں، جتنا مانگنا ہے تب بھی کم ہے، کیونکہ خداوند متعال خزانوں کا دروازہ کھل چکا ہے، اب ان خزانوں کی کنجی کیا ہے؟ وہ دعا ہے، اور اس دعا کے ذریعے سے جتنا اہل بیت سے مانگ سکتے ہیں، اور سب سے پہلے مانگیں کہ معرفت قرآن اور معرفت ہمیں نہ جائے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ طریقے سے جو ہے وہ آپ نے ڈسکرائب کیا کہ یہ اس رات کی جو خوشبو ہے وہ ان مشام سے نہیں سونگی جا سکتی، جو انسانی ناک ہے اس کے اس مشام میں خوشبو نہیں آ سکتی، بلکہ یہ ایک حلاوت ایمانی کی شکل ہے، جس کے دل میں، جس کے قلب میں نور ہوگا، وہ اس نور کی آنکھوں سے اس کو دیکھے گا بھی اور اس کی حلاوت کا مزے کو چکھے گا بھی۔ بہت ہی عمدہ گفتگو مولانا سید عارف حسین قاضی صاحب۔ ہمارے پاس جو ہے وہ اب وقت جو ہے وہ محدود ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم نے 55 پہ کمپلیٹلی پروگرام کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کرنا ہے، جس میں مناجات بھی ہے، مصائب کا بھی ذکر ہونا ہے، بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ مولانا سید عارف حسین قاضی صاحب، احسن عمل کے اوپر آپ نے گفتگو فرمائی کہ احسن عمل کیا ہوتا ہے، مثالیں بھی پیش کی ہمارے نوجوانوں کے اذان عالیہ تک، ان مثالوں کو بھی پیش کیا، وہ اس لیول تک ہم کس طرح اپنے عمل کو احسن کرتے ہوئے لے کر جائیں، ذرا اس کے اوپر گفتگو اگر آپ فرما دیں تو بڑی نوازش ہوگی۔
تو میں نے شب قدر کتنی راتیں اتنی گزار دی ہیں، مطلب میں نے 20 راتیں شب قدر کی گزار دی، اگر میں 30 ایئرس کا ہوں تو میں نے 30 راتیں شب قدر کی گزاری ہیں۔ سوال یہ، میں نے شب قدر سے حاصل کیا کیا؟ ایسا تو نہیں کہ ہر سال یہ شب قدر آ رہا ہے، بار بار کہتے ہیں کوئی 20 سال سے مجلسوں میں جا رہا ہے، اسے مجالس سے ملا کیا ہے؟ تو اصل جو شیطان کا کام ہے، واسو فرماتے ہیں شیطان شناسی، اپنے دشمن کو پہچانو وہ کن حربوں سے تمہیں گمراہ کرتا ہے۔ ہم نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ پہلا اس کا حربہ یہ ہوتا ہے، وہ آپ کو عمل کے قریب ہی نہیں جانے دیتا، اس کے بعد جب آپ عمل کر لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کے عمل کو خراب کرنے لگ جاتا ہے۔ اب ایک اور روایت معصوم کی، بڑی عجیب روایت ہے، فرماتے ہیں من طاعت الى طاعہ، شیطان کا ایک حربہ جو ہے وہ بہت حساس حربہ ہے، جس میں مومن پھنس جاتا ہے، وہ ایک طاعت سے دوسری طاعت کی طرف آپ کو گمراہ کرتا ہے۔ اب اس شیطان کے حربے میں ہمارا پورا معاشرہ مبتلا ہے، یعنی وہ آپ کو اس میں حضرت علی ابن ابی طالب سے گمراہ کرے گا، وہ آپ کو عبادت الہی سے گمراہ کرے گا۔ ایک عام مسلم ہوتا ہے، اس کو شراب کے ذریعے سے، گناہ کے ذریعے سے گمراہ کیا جاتا ہے، لیکن آج تک کسی نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ شیطان ایک طاعت کے ذریعے سے بھی مجھے گمراہ کر سکتا ہے، کہ شیطان ایک عبادت کے ذریعے سے مجھے گمراہ کر سکتا ہے، کہ شیطان حضرت علی بن ابی طالب کے نام کے ذریعے سے مجھے گمراہ کر سکتا ہے۔ تو اس کی مثال آپ کو جنگ صفین میں ملتی ہے کہ لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے گمراہ کیا گیا، کہ لا حکم الا اللہ، قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا گیا اور جیتی ہوئی جنگ علی بن ابی طالب نے، وہ جنگ مولا کے ہاتھ سے نکل گئی۔ تو جب لوگوں کے اندر فصاحت، بلاغت اور لوگوں کے عقول اعلیٰ تک نہیں جا سکتے، تب تک یعنی جب تک شیطان کے حربوں کو نہ سمجھیں۔ اس کی میں آپ کو کام مثال کل بھی میں نے عرض کی تھی اور آج بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ دو طاعتیں ہیں، دو عبادتیں ہیں، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، مستحب نماز ہے، کسی مومن کی مدد کرنا بھی عبادت ہے۔ اب شیطان ان دونوں عبادتوں کو آپس میں لڑا دے گا، جس طرح ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، ایک جگہ مجلس ہو رہی ہے اور دوسری جگہ پر اذان کی آواز آ رہی ہے اور یہ خطبہ کہتے ہیں کہ بھائی مجلس کی تو قضا نہیں، نماز کی قضا ہے، لہٰذا مجلس سنو، اس کے بعد جا کے نماز پڑھنا۔ اور مولا حسن کے لیے آپ یہ پڑھتے ہیں، حلوبیت علیہ السلام کے لیے پڑھتے ہیں کہ جب اذان کی آواز آتی تو ان کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر شیطان مجلس کو نماز سے ٹکر لگوا رہا ہے، مجلس کو نماز سے لڑوا رہا ہے۔ اب یہاں پر جو مومن جس کی اندر عقل ہوگی، درایت ہوگی اور مالک اشتر جیسا مولا علی کے لیے بنے گا، دیکھیے یا علی کہنا آسان ہے، ہمارے استاد ایک مشہور جملہ تھا کہتے تھے کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا، یا علی کہنا آسان ہے لیکن علی کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ آج یا امام زمانہ کہنے والے، الجل الجل کہنے والے آپ کو بہت سارے مومن ملیں گے، اپنی نشستیں رکھنے والے، ویکلی مولا علی کا ذکر، امام زمانہ کا ذکر کرنے والے، لیکن ان کی طرز زندگی پر عمل کرنا، اس فصاحت اور بلاغت کے، امام فرماتے ہیں کہ فتنوں کے زمانوں میں تجھے کس طرح رہنا ہے، دشمن کے فتنوں کو سمجھنا، دشمن کے حربوں کو سمجھنا، اس کی سازشوں کو سمجھ کر زندگی گزارنا۔ یہاں پر ایک اور واقعہ سناؤں گا اور اپنی زحمت کو تمام کروں گا کہ ملتا ہے مولا کا ایک صحابی چاہنے والا اپنے حج پہ جانا چاہتا تھا، اس نے واجب حج تو کر لیا تھا لیکن ایک مستحب حج تھا اور وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے راستے میں خاتون کو دیکھا، وہ کچرے سے ایک مردہ حیوان کی کھال کو اتار رہی۔ اس نے تعجب کر کے پوچھا کہ خاتون، یہ آپ کھال اتار رہی ہیں، حالانکہ یہ مردار ہے، اس کا گوشت کھانا حرام ہے، آپ کیوں اتار رہی ہیں؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میری یہ حالت ہو چکی ہے کہ میرے بچے روز مجھے کچھ مانگ رہے ہیں اور میں روزانہ جا رہی ہوں، آج صبح سے شام تک مجھے ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں ملا، لہٰذا میں مجبور ہوں اور یہ حیوان اور یہ مردار میری، کیونکہ یہ حالت یہ مجھ پر حلال ہے۔ اس نے دیکھا ایک طرف تم مسلم اور حج پہ جا رہے ہو، دوسری طرف ایک خاتون ہے جو فقر و فاقہ کی وجہ سے حرام میں مبتلا ہو رہی ہے، لہٰذا اس نے کہا خاتون آپ گھر چلیے، گھر لے کر گیا اور اس کے پاس جتنے بھی اس کے حج کے پیسے تھے، واجب حج اس نے کر لیا تھا، دوبارہ حج پہ جا رہا تھا، اس کے پاس جتنے بھی حج کے پیسے تھے اس نے اس خاتون کے گھر میں رکھ لیے۔ یہ وہاں سے نکلا، نکلنے کے بعد یہ سیدھا اپنے گھر گیا، کسی کو نہیں بتایا میں کیوں آیا، کس لیے آیا، کیونکہ سرن معصوم فرماتے جب نیکی کرو تو چھپا کر کرو، لوگوں کو بتا کر نہ کرو۔ تو کئی دنوں کے بعد جب اس کے دوست حج سے واپس آتے ہیں، یاتریوں سے ملنے جاتے، حالانکہ ان کو بھی نہیں پتا تھا یہ حج پہ نہیں گیا، لہٰذا اس زمانے میں کسی کو پتا نہیں ہوتا تھا، بہت مشکل سفر ہوتا تھا. تو حج سے واپس آئے اور کسی دوست نے کہا کہ جب میں سعی صفا و مروہ کر رہا تھا میں نے آپ کو وہاں پر دیکھا تھا، تو اس نے کہا یقیناً ان سے کوئی غلطی ہو گئی. تو انہوں نے خدا حافظ کی، پھر اپنے دوسرے دوست سے ملنے گئے. دوسرے دوست نے کہا کہ جب میں طواف خانہ خدا کر رہا تھا میں نے آپ کو وہاں پر دیکھا تھا، لہٰذا اس نے کہا پھر ان سے کوئی غلطی ہوگی. اس طرح یہ تیسرے دوست کے پاس جاتا ہے، وہ دوست کہتا ہے جب میں اپنے جمرات اور ان کو شیطان کو کنکریاں مار رہا تھا میں نے آپ کو بھی مارتے ہوئے دیکھا تھا. یہ پریشان ہو گیا، ایک تو حادثہ ہو سکتا ہے، دوسرا حادثہ ہو سکتا ہے، تیسرا شخص بھی یہی بول رہا ہے. یہ فوراً اپنے امام، وقت کے امام کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے مولا میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا. امام فرماتے ہیں جب تم نے چھپ کر ایک خاتون کو مدد کی تھی، خدا نے تمہاری شکل میں ایک ملک کو حج کرنے کے لیے بھیجا تھا. اگر تو حج پہ جاتا، اللہ جانے وہ حج قبول بھی ہوتا کہ نہیں ہوتا، لیکن ایک ملک جب تمہاری جگہ پر حج کرنے جاتا ہے، وہ تمہاری شکل میں ہو کر طواف کعبہ کرتا ہے، سعی صفا و مروہ کرتا ہے، اس حج کا ثواب کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ مولا نے اپنی باہوں کو پھیلایا اور کہا آ جا میرے حاجی اور ہمارے سینے سے لگ جا. تو یہ ہے انسان عمل کو جان کر کرتا ہے، مجھے کون سا عمل کرنا ہے، لیکن اس میں درایت ہونی چاہیے. آج مومن سمپل سا ایک آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ دیکھیے یہ روزانہ ہر سال آپ کی شب قدر آتی جائے گی، لیکن اگر ہمارے وجود میں کوئی بہتری نہیں آتی، کہ امام کیوں فرماتے ہیں 313 میرے اصحاب ہوں گے، کربلا میں امام حسین کے 72 اصحاب تھے. آج مومن ایک اور سب سے بڑی بدبختی جو شیطان انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے، ہم کہتے ہیں کہاں حضرت علی اور کہاں ہوں، کہاں مالک اشتر اور کہاں ہم، کہاں مقداد اور کہاں ہم. یہ شیطان کا وسوسہ ہے، کبھی بھی یہ مت کہا کریں، جبکہ قرآن کہتا ہے، قرآن نے بہترین لوگوں کو ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے، رسول خدا کو ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے. جب رسول سب سے ماسٹر یعنی سب سے بڑی ان کی لیول ہے اور سب سے حیثیت ایمان کے اعلیٰ درجات پر ہیں اور ان کو ہمارے لیے اسوہ بنا رہے ہیں، تو ہم کم از کم کوشش تو کر سکتے ہیں کہ ان جیسی نمازیں پڑھیں، ان جیسا عمل کریں، ان جیسا کردار اپنائیں. تو سمپل شب قدر میں انسان ایک کاغذ لے لے اور ایک جگہ پر لائن کھینچ لے، یہ میرے اچھے اعمال ہیں، یہ میری بری عادتیں ہیں، ان عادتوں کو لکھ لے اور کوشش کرے 40 days تک کوشش کرے، پروردگار عالم اس کے وجود سے وہ عادت نکال دے. انسان اللہ انسان کوشش کرے گا تو انسان کے وجود میں بہتری آ سکتی ہے.
سبحان اللہ عارف شاہ صاحب، بہت ہی احسن انداز سے آپ نے جو ہے وہ احسن اعمال کے اوپر مثالیں بھی پیش کی، واقعات بھی سنائے، اور کس طرح ہم اپنے اعمال کو بزرگ تر کر سکتے ہیں، ان کے اس کے وزن کو، اس کے اوزان کو ہم بھاری کر سکتے ہیں پروردگار کے بارگاہ میں، اس ترازو میں جس میں ہم سب کے اعمال تولے جائیں گے. بالکل ہمارے پاس چند دقیقے رہ گئے ہیں، تقریباً صرف کمپلیٹ 4 سے 4:30 منٹ ہمارے پاس ہیں. آغا محمد رضا جان کاظمی صاحب، مناجات امیر المومنین اور مصائب امیر المومنین، تحدمت واللہ ارکان الخدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
مصائب کی رات ہے، تقدیر کی رات ہے، آج رات اگر ہو سکے مومنین یہ مولا علی کی مناجات ضرور پڑھیں. یہ وہ مناجات جو آج تک مسجد کوفہ کی در و دیوار سنتی تھی، لیکن آج رات کے بعد یہ مناجات کی آواز در و دیوار کوفہ اس کے لیے ترستی رہے گی. جو سن رہے ہیں آئیں مل کے مولا علی کو بلائیں، سینوں پہ ہاتھ رکھیں اور مولا علی سے مدد مانگیں اور کہیں یا علی مولا مدد، 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 یا علی مولا مدد. علی سے مدد مانگنے والو، مولا علی کے عاشقو، علی مولا سجدے میں ہے اور ظالم نے سر پہ ضربت ماری. روایات میں ملتا ہے جیسے مولا علی کے سر پہ ضربت لگی، حسن مولا آئے، حسین آقا آئے، عباس باب الحوائج آئے، سارے بچے قریب آئے بابالی کو سہارا دینے آئے, میں ہاتھ جوڑ کے گاؤں گا مولا علی ایک ضربت لگی, سارے بچے سہارا دینے آئے اصحاب سہارا دینے آئے, مگر میں قربان حسین او تیری غربت پہ. ہائے تین بھلوالا تیر لگا حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے, ہائے زہرا کا لال زخموں سے چور ہے, نہ عباس رہے نہ قاسم نہ علی اکبر, او کوئی سہارا دینے والا موجود نہیں ہے, اکیلی زینب دیکھ رہی ہے, سکینہ رو کے سر پیٹ رہی ہے, میرے اللہ تجھے امام علی کی مظلومیت کا واسطہ, ہم سب کو مولا کا حقیقی عاشق بنا دے, کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنے اعمال کی وجہ سے امام کی آنکھوں میں آنسو لے کر آ جائے. التماس سے دعا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وإنا لله وإنا إليه راجعون. جزاک اللہ, ہم اپنے تینوں مہمانان گرامی کے بہت مشکور بھی ہیں, ممنون بھی ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. دو مہمانان گرامی ناظرین ہمارے ساتھ قوم المقدسہ سے مولانا سید علی رضا جان کاظمی صاحب اور مولانا سید عارف حسین شاہ کاظمی صاحب, قوم سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے مولانا سید محمد رضا جان کاظمی صاحب, ہمیں لندن سے انہوں نے جوائن کیا, ہم انتہائی مشکور ممنون ہیں. اور ناظرین ہمارے پروگرام کا تو وقت ختم ہو گیا, مگر اس اسکرین سے, اہل بیت ٹی وی کے اسکرین سے معرف اہل بیت کا سلسلہ, عزاداری امیر المومنین کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا. ہم اجازت دیجیے, ہماری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ کل جو کے ٹائم سے 4 بجے ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلام یا امام رضا یا امام رضا, تجھ پہ مولا میرے دل و جان فدا, یا امام رضا یا امام رضا, السلام 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 السلام, تیرا عاشق ہوں مولا فدا کر ہوں, ظاہر ہوں گرچہ گناہ گار ہوں, تیرا ظاہر ہوں گرچہ گناہ گار ہوں, سے کوئی بھی نہ خالی گیا. شاہ زمن تو ہے شاہ خدا, شاہ زمن تو ہے شاہ خدا. کر مجھے بھی خزانے سے اپنے عطا, کر مجھے بھی خزانے سے اپنے عطا. یا امام رضا, یا امام رضا. السلام 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 السلام. سکھا دے مجھے زندگی کا سلیقہ, سکھا دے مجھے زندگی کا سلیقہ, سکھا دے مجھے. اے دل مرتضی سن میری التجا, اے دل مرتضی سن میری التجا. یا امام رضا, یا امام رضا. السلام 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 السلام. ہم ظاہر ہے مولا کرم کیجیے, ہم کو اذن رہے کربلا دیجیے, ہم کو اذن رہے کربلا دیجیے. ہے رضا اور اطہر کے دل کی صدا, ہے رضا اور اطہر کے دل کی صدا. یا امام رضا, یا امام رضا. السلام 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 السلام.